الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. حضرت محترم آپ کو یاد ہوگا سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع ہمارے زیر مطالعہ رہی ہیں گزشتہ غالباً چار پانچ ہفتوں سے. وہ دو رکوع جو ہیں ان کا جو بھی مفہوم تھا, اور ظاہر بات ہے کہ حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا, اپنی بساط کے مطابق جو میری سمجھ میں آیا وہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے, اس کی تشریح جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی. البتہ ایک قرض رہ گیا تھا انہی دو رکوعوں میں, جو چونکہ پورے اسلامی معاشرے کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے, خد و خال کیا ہوں گے, بڑے بڑے جرائم کون سے ہیں, کن چیزوں کو پروموٹ کیا جائے گا اسلامی معاشرے میں, کن کو ڈسکریج کیا جائے گا, کن کی بے خونی ہوگی, تو اسی میں ذکر آیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب تک مت پھٹکنا, اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. ایک آیت آئی تھی اس کے حوالے سے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کیا کرو, فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا, زنا کے قریب تک مت پھٹکو. اس کے تقاضے جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے ہم وہ مقام بھی پڑھ چکے ہیں کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. یہ پڑھ چکے ہیں ہم. ایک ہی آیت میں تین بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے, اور اسی کے اندر یہ ایک شرک ہے, ایک قتل ناحق ہے, اور تیسرا جو ہے وہ زنا ہے. لیکن یہاں فرمایا اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ, ولا تقرب الزنا. اور یہ کیسے ممکن ہوگا, اس کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے, کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی, کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا, یہ پھر ہمیں ملتا ہے احادیث مبارکہ سے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ زنا کا معاملہ ایک اعتبار سے دوسرے جرائم سے ذرا مختلف ہے. دیکھیے زنا اصل میں کسے کہتے ہیں, مرد اور ایک عورت کا جنسی تعلق رکھنا بغیر رشتہ ازدواج کے, شادی کے بندھن کے بغیر ایک مرد اور عورت کا جنسی تعلق قائم کرنا, اس کا نام زنا ہے. لیکن اگر شادی کا بندھن ہو تو وہی مرد اور وہی عورت جنسی تعلقات قائم کریں گے تو یہ اجر و ثواب کا موجب ہے. عمل تو ایک ہی ہے, یعنی یہ اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے. قتل کا معاملہ ہر صورت میں, سوائے اس کے کہ حکومت جو ہے وہ اختیار رکھتی ہے کہ بعض جرائم کی سزا جو ہے وہ قتل ہے تو حکومت قتل کرے گی, کوئی شخص قتل کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتا. شرک جو ہے کسی شکل میں بھی جائز نہیں کسی بھی وقت. لیکن یہ معاملہ جو ہے بڑا یونیک ہے, عمل وہی ہے, اور اگر اپنے مقام سے ہٹ کر کیا گیا ہے, ایک خاص جو اس کی شرط ہے اس کو توڑ دیا گیا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کبائر میں شامل ہے, اور اس کی سزا سخت ترین ہے دنیا میں بھی اگر وہ ثابت ہو جائے. تو اس کا یہ پہلو جو ہے یہ بڑا عجیب ہے. پھر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے یہ جو جنسی تعلق ہے, یہ کشش تو اللہ نے رکھی ہے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے, اور اپنا نظام اس کا ہے, اسی کے ذریعے یہ جو ہے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منھما رجالا کثیرا ونساء. نسل کے فروغ کے لیے اللہ نے اسی کو ذریعہ بنایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو بھی کوئی ایک نظام ہے، اس کا ایک اہم جز ہے جنسی تعلق مرد اور عورت کا. تو یہ جبلی تقاضوں میں سے شامل ہے، جبکہ قتل کرنا کوئی جبلی تقاضا نہیں ہے، چوری کرنا جبلی تقاضا نہیں ہے، جھوٹ بولنا جبلی تقاضا نہیں ہے. اور یہ وہ تقاضا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں فرائیڈ بھی کہتا ہے کہ یہ انسان میں جتنے بھی موٹیوز ہیں، محرکات ہیں، سب سے اسٹرانگ موٹیو جو ہے وہ سیکس. جبلی تقاضا ہی نہیں ہے، اسٹرانگسٹ. بہرحال اب اس پہ غور کرتے ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ زنا کو گناہ کبیرہ جو قرار دیا گیا اور سخت ترین سزا اس کے لیے جو ہے وہ اسلامی شریعت میں طے ہے، وہ اس لیے ہے کہ اگر اس معاملے میں ڈسپلن نہ رہا اور زنا کی کثرت ہو گئی کسی معاشرے میں، تو پھر انسان انسان نہیں رہتا، حیوان بن جاتا. اور انسان کو انسانیت کے صف سے گرا کر حیوانیت کے اندر شامل کرنے کے حوالے سے ابلیس کے ایجنڈے کا اہم ترین رکن ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ مضمون قرآن مجید میں تین جگہوں پر آیا ہے کہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کیا چاہتا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی اونچا مقام دیا، وہ انتقام لینا چاہتا ہے کہ یہ حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے. یہ مضمون بار بار آیا ہے، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اب انتقاماً وہ کیا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے اونچا فرشتوں سے بھی اوپر قرار دیا، اسے میں حیوان بنا کر چھوڑوں، شرف انسانیت سے گرا دوں. اس شرف انسانیت سے گرانے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور اس سے میں اس کو گرا سکتا ہوں. یہ جنسی جذبہ. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ فقر سے. دیکھیے، ایک ہے انفاق، انسان انفاق کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کا بڑا اونچا مقام، روحانی مقام، آخرت میں بہت بڑا اجر. لیکن شیطان آپ کو پٹی پڑھائے گا کہ نہیں نہیں، نہ صرف یہ ہے کہ انفاق نہ کرو، یہ اپنے پاس تم نے کمایا ہے، تمہارا حق ہے. یہ باقی جو پھر رہے ہیں مفلوق الحال لوگ، انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے پلاننگ نہیں کی ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر دھکے کھاتے پھرے. یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تعاون کیا جائے کسی طرح کا. نو. ہاں، بلکہ ایسی جگہ انویسٹ کرو کہ جس میں گھاٹے کا کوئی امکان نہ ہو، تمہارا مال بڑھتا ہی چلا جائے. یعدکم الفقر، کمی نہ آنے پائے. چنانچہ یہ سودی نظام تراشا گیا، اور یہ سودی نظام کو بھی حاصل اس کا کیا ہے کہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے. یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے ہماری موضوعات کے اندر. از ربا جا تیرا دل چو خشت سنگ، آدمی درندہ بے دندان چنگ. علامہ اقبال فرما رہے ہیں، اس ربا کے ذریعے، سود کے ذریعے انسان درندہ بن جاتا ہے. اگرچہ اس کے درندوں جیسے، بھیڑیے جیسے دانت نہیں ہیں اور پنجے نہیں ہیں، لیکن آدمی بے درندہ بے دندان چنگ، اس کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے. جو سود خور ہیں وہ اتنے کٹھور دل ہو جاتے ہیں، دل پتھروں کا ہو جاتا ہے، اور وہ واقعتاً خون آشام بھیڑیے بن جاتے ہیں. کسی شخص کی کسی ضرورت کو، کسی کے مجبوری کو انہوں نے کچھ نہیں دیکھنا، انہیں تو اپنا وہ سود چاہیے، اور اس کے لیے پورا نظام انہوں نے بنا لیا کہ نظام بھی ان کو سپورٹ کرے. بالکل بے رحمی کے ساتھ انہوں نے اس کا وصول کر کے رہنا ہے، چاہے اس کے بچے جو ہیں باہر سڑک کے اوپر الٹے پھرے، سر چھپانے کو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، جائیں بھاڑ میں. اور جو سودی معیشت کے نتیجے میں جو افلاس بڑھتا ہے، پاورٹی بڑھتی ہے، اس کے ذریعے بھی انسان جو ہے وہ اصل انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے. اب وہ دو وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک محنت, اسے کوئی اور بات سوچتی نہیں ہے, اپنے بل کہاں سے ادا کروں گا, بچوں کو کھلاؤں گا کیسے. کوئی روحانیت, کوئی دین کے تقاضے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے ہماری جو دینی تقاضے ہیں, جو ذمہ داریاں ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی طرف کوئی توجہ بھی وہ کر سکے. وہ بھی ایک کولو کا بیل ہے جسے ہر وقت مشقت کرنی ہے صرف اپنی بیسک نیسیسٹیز کے لیے. وہ انسان نہیں رہا, کولو کا بیل بن گیا, لدو اونٹ بن گیا. یہ ہیں شیطان کے دو بڑے بڑے ہتھکنڈے, ان کے ذریعے سے وہ انسان کو انسانیت سے گرا کر حیوانیت کی صف میں داخل کر دیتا ہے. سودی نظام اور جنسی بے راہ روی. بہرحال قرآن مجید نے جو پیرایا اختیار کیا کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک مت پھٹکو, اب اس کے لیے جو آگے قریب تک نہ پھٹکنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اور کرنے چاہیے, اب ان کی لمبی فہرست ہے. اگر اس حکم الہی پر عمل کرنا ہے تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا, اس کی تفصیلات بھی ہمیں دین سے ملتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں, قرآن کے اور مقامات سے ملتی ہیں. مثلا مثبت تدابیر میں کیا ہے, یہ میں نے 10 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ شادی بیاہ کو آسان سے آسان بنایا جائے, اس راستے کو کھولا جائے, اور اس کے لیے تاکید تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اولاد جب بالغ ہو تو ان کی شادی کرو, نہیں کرتے اور وہ گناہ میں ملوث ہوں گے تو اس پہ تمہارا بھی حصہ ہوگا, اس کا وبال تم پر بھی آئے گا. اور آج اسی شیطانی نظام نے انسان کو تہذیب اور تمدن کے حوالے سے جہاں پہنچایا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, نہیں شادی جلدی کرنا تو ہے ہی غلط. بلوغت کی عمر بھی جو ہے, بلوغت کی عمر اگر لڑکی کی 13 سال ہے تو نہیں, 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ دنیا جو ہے اس پر فخر کر رہی ہے کہ ہم نے یہ اصول بنائے ہیں بشمول مسلمانوں کے, صریحاً خلاف اسلام. اور آج آپ شادی کر کے دیکھیں, آپ کو جو ہے قید میں جانا پڑے گا, اس سے کم عمر پہ شادی کریں گے تو آپ نے تو توڑ دیا ملک کا قانون. سب سے پہلے آسان نمبر ایک یہ کہ جلد از جلد شادی کرے, اور ذمہ داری والدین کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا خود کمائے کمائے کمائے, ہاں بیٹی کی شادی کرنا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, بیٹے کی نہیں. بلوغت کی عمر شروع ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ اب اسے شادی کی ضرورت ہے, بات ختم. تو اسلام کا تقاضا یہ ہے, دین کا تقاضا یہ ہے. نمبر ایک, شادی جو ہے وہ جیسے ہی بلوغت کی عمر کو پہنچے اولاد, اور ذمہ داری والدین کی ہے, باپ کی ہے. نمبر دو, شادی کے معاملات کو آسان اور سہل بنایا جائے. ہمارے ہاں جتنی رسومات ہیں آپ کو معلوم ہے, الحمدللہ کہ اس محاذ پہ بھی بانی تنظیم اسلامی والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ نے کام کیا, یا یوں کہیے کہ اللہ نے ان سے بڑا کام دیا, اس میں کوئی شک نہیں. کہ یہ کتنی ساری فضول رسمیں ہیں جس کی وجہ سے شادی مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر طرح طرح کی کرپشن جنم لیتی ہیں. حلال ذرائع سے یہ خرچے پورے ہو نہیں سکتے تو پھر کیا کریں گے, بچوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں, وسائل ہیں نہیں, لاکھوں کا بجٹ جب تک نہیں ہوگا شادی ہو نہیں سکتی, دو بول پڑھائے نہیں جا سکتے. اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ساری ہندوانہ رسومات ہیں. اور اس مسجد کے ممبر سے تو آپ نے بے شمار دفعہ یہ وہ پورا وہ خطبہ نکاح جو ہے اس کے اندر جو آیات ہیں اور پھر اس کی حکمت وغیرہ, اور پھر یہ جو رسومات ہیں جو ہم نے ہندوانہ اختیار کر لی ہیں, اس کے حوالے سے بھی آگاہی دی جاتی ہے سب کو. آپ کو معلوم ہے, مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. حاصل اس کا کیا ہے, اگر مسنون طریقے سے شادی کی جائے اور ہندوانہ رسومات کو پھینکا جائے تو لڑکی کے باپ پر ایک ڈھیلے کا خرچ نہیں آتا, اگر آپ اسلامی مسنون انداز سے شادی کرتے ہیں. میں نے ثابت کر کے دکھایا ہے، بار بار دکھایا آپ کو. اور لڑکے کے ذمے بھی کیا ہے، ہاں مہر اس نے دینا ہے، وہ معجل بھی ہو سکتا ہے، غیر معجل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بساط ہے تو وہ ولیمہ کرے، اور کوئی تقریب نہیں ہے ہی نہیں. آسان ترین کام جسے ہم نے مشکل ترین بنا دیا. ہاں ایک طبقہ ہے 8-10%، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر وقت کروڑوں روپے جو ہیں وہ شادی پر خرچ کرنا چاہیں تو کرتے ہیں جب چاہیں. تو شادی میں عجلت نمبر ایک بچوں کی. دوسرے یہ سارے اقدامات کیا ہیں، زنا سے بچاؤ کے، اور اس کو آسان سے آسان بنانا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنا کے دکھا دیا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جب ہم نئے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ مستون شادی یہ ہے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا. نمبر تین، جنسی جذبے کو ہیجان اور اشتعال دینے والی چیزوں کی سختی سے روک تھام. شراب، اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، شراب پی کر انسان جو ہے اس کے پھر وہ کنٹرول ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے منشیات، رقص اور موسیقی، جو آج کے جو مہذب دنیا کے اس وقت امام بنتے ہیں اور دین اور شریعت کو ایک نیا رنگ دے رہے ہیں اور اپنی مرضی کی تفسیر کر رہے ہیں، انہوں نے ان سب چیزوں کو جائز قرار دیا. موسیقی بھی جائز ہے، رقص بھی جائز ہے، وغیرہ وغیرہ. نمبر چار، مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی روک تھام، سیگریگیشن، علیحدگی، مکس محافل، اس کے کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، ٹوٹل سیگریگیشن. اور میں یہ بتایا بھی کرتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں نکاح ہی کی محفل میں، مسجد میں آتے ہیں تو صرف مرد ہی آتے ہیں نا، تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اس وقت لڑکی بھی نہیں آتی جس کا کہ وہ جو عہد کر رہی ہے، اپنی زندگی کا اہم ترین معاہدہ ہے اس میں بندھ رہی ہے، وہ اس کی فریق ہے، لڑکی نہیں آتی. اس کی جگہ اس کا کوئی وکیل آئے گا، جو قریبی رشتہ دار ہو تو زیادہ اچھا ہے، محرم ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور وہ دو گواہوں کی موجودگی میں بچی سے اجازت لے کر آئے گا. اور پھر نکاح خاں پہلے اس سے پوچھے گا کہ آپ نے بچی سے اجازت لی ہے، گواہ کون کون سے ہیں، یہ سارا کھکیڑ کیوں ہے بھائی، لڑکی بھی یہیں آ کے بیٹھ جائے نکاح کے وقت، تو نہ وکیل کی ضرورت نہ گواہوں کی ضرورت، دونوں سے پوچھ لیا جائے آپ کو راضی ہیں، چلو ختم، چھٹی ہو گئی، نہیں ہو گیا نکاح. لڑکی کیوں نہیں آتی؟ یہ ہماری اسلامی روایت کا حصہ ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں پردہ ہے. یہاں تو لڑکی نہیں آئے گی محفل نکاح میں، اور شادی کے موقع پر لڑکے اور لڑکی کو بٹھا دیں گے دیدار عام کے لیے، سب کے لیے. کنٹرڈکشن دیکھیے نا ہمارے معاشرے کی، بڑے اہتمام سے جا کے بٹھا دیا جائے گا. کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ سیگریگیشن ہو. اب اسلام میں گنجائش نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی، محافل الگ الگ ہوں گی. اسی طرح اسی کے تحت یہ کہ عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر کی چار دیواری ہے. ہاں بوقت ضرورت گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ نکلے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرج الجاہلیت الاولى. اور جو اجازت بھی دی گئی ہے تو بہت اشد کام ہے، ضروری کام ہے، نکلے، لیکن بن تھن کے نہ نکلے. عملاً کیا ہوتا ہے، گھر میں تو اسے بننے ٹھننے کی ضرورت ہوتی کوئی نہیں ہے، گھر سے نکلے گی دو قدم بھی نکلے گی تو بن تھن کے نکلے گی. جبکہ کہا گیا کہ تمہاری یہ زینت جو ہے یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے، اس کے سامنے جو ہے اگر زینت کا اظہار جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہو کرو، مطلوب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی بالکل ڈائگنلی اپوزٹ چل رہا ہے معاملہ. یہ ہیں اسلامی اقدار کیا ہیں اور ہم کیا کہاں جا رہے ہیں. اور یہ سارے احکامات ان کو آپ انالائز کریں گے تو وہی زنا کی روک تھام کے لیے الٹیمیٹ اس کا جو بینیفٹ اجازت دی ہے. قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن, صحیح بخاری میں ہے کہ حقیقی ضرورت کے لیے اللہ تعالی نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے اگر واقعی کوئی ضرورت ہو. لیکن پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ نکلو تو کیسے نکلو, یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنی چادر کا پلو جو ہے اپنے چہرے پر ڈال لو, اور لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے, کسی قسم کا بناؤ سنگھار نہ ہو. یہ اسلامی تعلیمات ہیں. یہاں تک کہ امہات المومنین ان کو بھی تاکید کی, ان کے حوالے سے بھی تاکید کی گئی. ایک تو ان کو یہ مقام دیا گیا ہے ازواج مطہرات کہ وہ ان تمام مومنوں کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں, یہ مقام اللہ نے دیا ہے, اور ان سے کوئی آئندہ شادی کر ہی نہیں سکتا, لہذا ماں ہے تو نہیں کر سکتا. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں, جب تمہیں ان سے کوئی چیز پوچھنی ہو, ان سے کوئی بات کرنی پڑے تو من وراء حجاب, اوٹ سے, پردے کی اوٹ سے بات کرنی. پھر ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت تنہائی میں ملاقات سے گریز کریں, دو الگ ہوں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کو حد تل امکان اوائڈ کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ دو ہوں گے تو پھر تیسرا شیطان وہاں پر ہوگا, ایسا کوئی موقع نہیں ہونا چاہیے, موقع نہیں دیا جانا چاہیے, نہ گھر میں نہ باہر, کہ کوئی غیر محرم مرد اور عورت جو ہے وہ تنہائی میں. اس سے اگلا نقطہ, لباس ساتر ہو, ڈھیلا ڈھالا ہو. المرأة عورة, اس کے بارے میں حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ پوری کے پورے چھپانے کے لائق ہے. عورت وہ ہے, اسے کہتے ہیں جو اس لائق ہو کہ اس کو چھپایا جائے. عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے اکبر آبادی کا شعر کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. یہ جو چند بیویاں بے پردہ نظر آئی تھیں وہ کیا تھا کہ صرف انہوں نے نقاب اتارا تھا, ابھی اس قسم کا لباس جیسا آج کل ہے اس کا تو وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ہاں, نقاب نہیں تھا ان کا, چہرہ کھلا نظر آیا. تو ان کا ریئیکشن کیا تھا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. پتہ نہیں اس کو اپریشیٹ کرنے والے بھی کتنے ہوں گے, اردو زبان کا مسئلہ بھی ایسا رہ گیا کہ وہ جو پردہ تھا حمدہ ہمارے سے تو اتر گیا اور مردوں کی عقل پہ پڑ گیا, جس کے نتیجے میں ہم محروم ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ صرف اتنا تھا, ورنہ مسلمان خاتون جب اس وقت نکلتی تھی گھر سے تو نہ صرف یہ کہ تانگے میں بیٹھ کر پورے وہ بلقے میں ملبوس ہوتی تھی, بلکہ کہا جاتا تھا, والد صاحب بتاتے تھے رحمہ اللہ, کہ تانگے کے پیچھے اضافی چادر بھی لپیٹ دی جاتی تھی, اور پھر وہ گھر سے سڑک پر نہیں اترتی تھی, وہ بالکل جا کر عین دروازے کے اوپر جا کر اتریں گی, کچھ دیکھ بھی نہ سکے کسی بھی انداز سے, ملبوس بھی نہ دیکھ سکے. بہرحال لباس ساتر ہونا چاہیے. عورت کا پورا جسم ستر ہے, اس معنی میں کہ قابل پردہ پوشی ہے. محرم کے سامنے بھی جو محرم ہیں, بھائی بہن, بھائی ہیں, بھانجے ہیں اور بھتیجے ہیں, یہ جو فہرست موجود ہے سورہ نساء میں معلوم ہے, ان کے سامنے بھی صرف چہرے کی ٹکیا، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوں، باقی پورا جسم مستور رہے گا، اور پھر لباس ڈھیلا ڈھالا ہو۔ رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہوں گی، آخرت میں بے لباس ہوں گی۔ کیوں؟ لباس تو پہنا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم کے جو ہے وہ اعضاء جھلک رہے ہیں، جیسے آج کل کا لباس ہے۔ آج کل جو ہے عورتوں کے لیے جو لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ان میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کے نسوانی حسن، کپڑا تو ہو ان کے جسم پر لیکن وہ نسوانی حسن کو چھپا نہ سکے، بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر سکے۔ اور کتنی جلدی ایسا فیشن جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے، یہاں تک کہ چاک ہو، اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ایسی بے شرمی والے لباس، بے غیرتی والا لباس۔ اب وہ معروف بن چکا ہے، اب اس کے خلاف پہنیں گے تو آپ کو عجیب نظر سے دیکھا جائے گا۔ تو لباس خالی نہیں، لباس ایسا ہو جو واقعی ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، اور پھر لباس کے ساتھ ساتھ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے، بہن بھائی ہیں، بھائی ہیں، محرم ہیں، والد ہیں، سب کے سامنے بھی، جوان عورت جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ چادر کے بکل ڈال دیا کرے، جو آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے دوپٹے تک آئی، اور وہ دوپٹہ جو ہے وہ ایک رسی کی شکل بھی رہ گیا، اور اب باہر نکلتے ہوئے بھی اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اب جتنا زیادہ کوئی مہذب ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ سرے سے اتار کر پھینک دیں۔ اب تو یہی فیشن ہے، اور بہت جلدی بہت عام ہو جائے گا، ابھی شروعات ہیں۔ جس طرح ہم بکٹڑ دوڑ رہے ہیں اس تہذیب کی طرف، شیطانی تہذیب کی طرف، اس کا یہی انجام ہونا۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ انہیں کوئی حجاب، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، مسلمان خواتین ہیں، شریف گھرانوں کی خواتین ہیں، اور اب اتنی مہذب ہو گئی ہیں کہ جو تہمت سی تھی بٹے کی، دوپٹے کی، وہ بھی اتار دی۔ اور پھر یہ ہے کہ غز بسر کا حکم، اور وہ حکم صرف مردوں کو نہیں، عورتوں کو بھی ہے، اور غز بسر جو ہے وہ گھر کے اندر بھی ہے، جہاں اپنے محرم ہی ہیں، پھر بھی غز بسر۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ پھر گھر میں پرائیویسی کا اتنا لحاظ ہو کہ بغیر اجازت کے کوئی غیر محرم گھر میں داخل نہ ہو۔ ہمارے ہاں اب محرم اور نامحرم کی ویسے ہی تفریق مٹ چکی ہے، کون محرم ہے کون نامحرم، اس بحث میں بھی لوگ نہیں پڑتے، اب یہ ایشوز ہی نہیں رہ گئے، بس رشتہ دار ہے، جس درجے کا بھی رشتہ دار ہے وہ گویا محرم ہی ہے، وہ جب چاہے دروازہ کھول کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اور غیر محرم ایک عورت کے لیے کون ہے؟ اس کا بہنوئی بھی غیر محرم ہے۔ اس طریقے سے جو داماد ہے، وہ داماد وہ گھر میں آئے گا تو وہ اس کا پردہ جو ہے وہ ساس سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے بیوی اس کے حبالہ عقد میں ہے، باقی جو نوجوان بچیاں گھر کی ہیں وہ پردہ کریں گی اسلامی شاعر کو، اور داماد کو بھی آپ بٹھائیں گے الگ، اندر مل کے نہیں بیٹھ سکتا، اسلامی تعلیمات یہ ہیں۔ اگرچہ ہمارا جو مزاج اتنا بگڑا ہوا ہے کہ آج آپ داماد کو باہر ذرا الگ بیٹھک میں بٹھائیں، ساری برادری آپ کے خلاف ہو کر آ جائے گی کہ یہ تم نے کیا مذاق بنایا ہے، اس سے بڑی توہین کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بالکل ٹوٹل سیگریگیشن ہے، اور پرائیویسی کا بہت لحاظ ہے، بغیر اجازت کے کوئی داخل نہ ہو، یہاں تک کہ جو بچے جوان ہو جائیں وہ بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے کر جائیں۔ اور یہ تو قرآن کا حکم ہے، وہ لوگ کے جو قرآن مجید کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ بس کل شریعت اسی کے اندر آ گئی ہے اور احادیث کو اور سنت کو جو ہے وہ درخور اعتنا نہیں سمجھتے. وہ بھی ان کو بھی جان لینا چاہیے کہ یہ حکم قرآنی ہے. جب بچے بالغ ہو جائیں تو گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں, اس لیے کہ میاں بیوی کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک طرف یہ ہے کہ وہی غز بسر اور اپنے آپ کو بچانا ہے, ان ساری چیزوں سے احتیاطی تدابیر بھی ہیں. دوسری طرف گھر کے اندر کا ماحول ایسا ہو کہ مرد اور عورت کے لیے, میاں اور بیوی کے لیے رکاوٹیں نہ ہوں, انہیں پوری پرائیویسی ملے تاکہ پھر وہ اس طرف نہ جائیں دوسرے راستے کی طرف. لہذا یہ سارے اقدامات ہیں جو ہم اپنے عقل سے سوچے تو ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں, لیکن جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. تو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ سب اسی کی تفصیلات ہیں. پھر اس میں آخری پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ مسلمانوں کا طرز تعمیر بھی اگر آپ دیکھیں پرانا, وہ کیا تھا, اس میں پورا لحاظ رکھا جاتا تھا سیگریگیشن کا, مردانہ الگ ہے اور اس کے بعد ڈیوڑی ہے, گیپ ہے, دالان ہے, اس کے بعد ہے زنانہ. اصل طرز تعمیر یہ تھا اور اس میں وہی سیگریگیشن کے لیے, تاکہ اختلاط مرد و زن نہ ہو. اور آج کا طرز تعمیر کیا ہے مسلمانوں کا, کہاں سے لیا ہے ہم نے, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا, لیا کہاں سے, اندھی نقل کر رہے ہیں مغربی تہذیب کی ٹوٹلی بغیر سوچے سمجھے. اور اس تہذیب کا جو ہے وہ نقطہ عروج یہ بن گیا ہے کہ اب ڈرائنگ روم اور اس کے بعد جو ہے لاؤنج, ان کے درمیان بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو, وہ ون یونٹی ہو, اور اسی کے کونے میں کچن بھی ہو تاکہ خاتون خانہ جو پکا رہی ہے وہ تمام مہمان جو ہے اس کو بھرپور نظارہ کرتے رہیں. اور یہ ہماری ترقی کا جو ہے نقطہ عروج ہے. یہ ہے وہ شیطانی تہذیب جس کے اندر پوری طریقے سے ہم نے اس کو اون کیا ہوا ہے نہ سمجھی میں. ایک طبقہ ہے جو ڈیلیبریٹلی سب کچھ کر رہا ہے, ایک شیطانی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنا ہے, اور باقی جو ہیں وہ بالکل کیونکہ غیر محتاط ہیں لہذا بے سوچے سمجھے اسی طرف چلو, تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اب جو بھی آرکیٹیکٹ ہوگا وہ تو آج کے موسٹ ماڈرن ٹرینڈ جو ہے اس کے مطابق آپ کا گھر ڈیزائن کر کے دے گا اور آپ کہیں گے سبحان اللہ یہی ایکسیپٹیبل ہے. باہر کیف یہ ہیں وہ 10 پوائنٹ کے, ان کا سب کا تعلق اس سے ہے, ان کو ملحوظ رکھیں گے تو اس پر عمل ہو سکے گا. ولا تقربوا الزنا, اور حکمت یہی تھا کہ یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو, زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی سب سے پہلے تو اویئرنیس عطا فرمائے, اور پھر یہ ہے کہ ان احکام پر بالفعل عمل پیرا ہونے کی بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چند باتیں جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یکم محرم کو جمعہ تھا اور میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ بڑی بڑی شہادتوں سے اس کا آغاز ہوتا ہے محرم میں, اور محرم سے ذرا پیچھے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے ذی الحجہ کے اندر. محرم یکم محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, پھر 10 محرم حضرت حسین نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی جو ہے جی سوری مطلب ہے کہ وہ اب چونکہ اس کے قریب جمعہ اس کے قریب آ رہا ہے, اور ہمارے ہاں ملی یکجہتی کونسل کا بھی ایک فورم ہے, انہوں نے بھی کہا کہ جمعے میں اس پر گفتگو اس کے طرف توجہ دلائی دی جانی چاہیے کہ اس کے بعد تو پھر جمعہ بہت دیر کے بعد آئے گا. تو بہر کیف یہ ہے کہ شہادتوں سے آغاز ہوتا ہے, اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, اپنی جگہ اس کا ایک مقام ہے. اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں تڑپ نہ ہو اس کی, من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق, جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ اس نے کہیں کسی غزوے میں حصہ لیا، نہ اس کے دل میں کبھی آرزو ہوئی ہے شہادت کی، تو وہ ایک طرح کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی۔ تو بہرکیف یہ غریب و سادہ اور رنگی ہیں داستان حرم، اس کے مصداق یہ شہادتیں، یہی جو ہے ہمارے لیے ہمارے ایمان کو مزید بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں یہ واقعات سب کے سب۔ تو میں نے اس وقت ذکر کر دیا تھا، اس وقت شہادت حسین کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا ہاں ایک کتابچہ ہے بانی محترم کا، بہت اہم ہے، اور اس کا جو عنوان ہے وہ سانحہ کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کے پورے خاندان کی جو شہادت ہوئی ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ ایک سازش ایک تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی، اور اسی کا حصہ یہ بھی تھا واقعہ، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے آخری حصے میں سبائی سازش تھی، اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئی تھیں۔ بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ، وہ اصل میں یہودیوں کا پھیلایا ہوا تھا۔ کہ اصل سازش کیا تھی، کہاں سے چلی، اور پھر واقعہ کیسے ہوا، اور پھر اس واقعے کے حوالے سے زیادہ تر جو روایات آتی ہیں وہ تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی روایات وہ ہیں جن کے اندر بہت کچھ ملا دیا گیا ہے، احادیث وغیرہ جو ہیں وہ اس دور اس طرح انداز کی نہیں ہیں، لیکن کچھ مستند روایات ہیں، اور وہ بھی جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اس کتابچے کے اندر اینڈ پر، کہ جو سب سے زیادہ آتھینٹک اس پورے حادثے کی تشریح ہے وہ جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے کہ جو اس کے اینڈ کے اوپر ہے۔ تو چنانچہ آپ لوگ اس کا ضرور مطالعہ کریں کہ پوری سازش کیا تھی، اور پھر کیسے یہ سارے معاملات ہوئے، اور پھر یہ کہ اس واقعتاً سانحہ کربلا جو ہے اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ بہت کچھ ردے بھی چڑھائے گئے، اور بہت ساری کہانیاں بھی جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، لیکن بہرحال اپنی جگہ وہ ایک سانحہ تھا، بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شہادت کا بہت عظیم وہ واقعہ ہے، اور اس کو جو ہے اس پر جسے کہتے ہیں کہ ایمان افروز واقعات میں سے ہے کہ استقامت کی کتنی بڑی چٹان تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو قربانی انہوں نے دی ہے اور پورے خاندان کی قربانی ہوئی ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ بھی ہے، اس کا پورا پس منظر جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اور پھر اس میں جو آتھینٹک معلومات ہیں وہ اس کے اندر دی گئی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو اس کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے اس وقت کا ایک ایشو یہ ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے، انہوں نے جو کچھ گل افشانیاں فرمائی ہیں امریکہ جا کر، وہ بڑی ہی محل نظر ہیں اور بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ حقانی خاندان اور حافظ سعید یہ پاکستان کا بوجھ ہے، اور وہ امریکہ میں جا کر اصل میں بھارت کی زبان بول رہے تھے، دیکھا جائے تو ایک پاکستانی کی زبان نہیں تھی، ایک اعتبار سے وہ بھارتی زبان بول رہے تھے، اور خود ان کا یہ کہنا ہے کہ وی مسٹ ڈو مور، وہ تو امریکہ کا ایک دباؤ چلا ہی آ رہا ہے، اور ہمارا ایک موقف یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے آپ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے اتنے فوجی اس جنگ میں ہلاک نہیں ہوئے، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے ہلاک ہوئے، اور ہمارے جو ہے وہ سویلینز بھی ہزاروں میں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بہرحال جو مسلمان ہیں وہ پھر شہادت کا مرتبہ پا گئے ہیں، لیکن ان کا نقصان اس اعتبار سے بہت کم ہے، ہمارا بہت زیادہ ہے جو ہم نے ان کے فرنٹ لائن الائی بن کر جو ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جوتے تو ہمیں پڑنے تھے، ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ نصیب میں ہمارے یہی ہونا ہے، اور اس کو ہم بالکل آغاز سے کہتے رہے ہیں الحمدللہ، والد محترم بھی۔ تو اب وہ ڈومور جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈومور کرنا ہے، خصوصاً اس صورتحال میں کہ آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈومور کر چکے ہیں، اب دنیا کے ڈومور کرنے کا وقت رہا آیا ہے، اور دیار غیر میں اپنے اور فوج کے درمیان اختلافات کا یوں کھل کر بیان کرنا بھی سلامتی کے حوالے سے یقینی طور پر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ وہ کس کی किसके कॉज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। फिर सबसे ज्यादा ताज्जुबनाक और अफसोसनाक बयान उनका यह था कि पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक ही दरख्त के तने की शाखें हैं। रूट, वो एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया था उन्होंने, यानी एक ही तने से निकलने वाली मुख्तलिफ शाखें, स्टॉक, ये एग्रीकल्चर के फील्ड का एक खास टर्मिनोलॉजी है, स्टॉक एक ही है, सेम। तो जैसे पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हिंदू और हम सब एक ही हैं, हर एतबार से एक है, हमारा कल्चर भी एक है, तो उसी को गोया के दोबारा दोहरा दिया गया है एक और अंदाज। खाजा साहब ने यह भी फरमाया है कि नवाज शरीफ को हुकूमत से इसलिए निकाला गया कि वो भारत से दोस्ती के ख्वाहिशमंद थे। ये चीजें इस तरह की जो है इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहने की क्या तुक है? आपकी राय हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पर ये अपने गंदे कपड़े वहां पर जाकर धोना इंतहाई अफसोसनाक बात है। और जाहिर बात है कि सारी बातों का असल मकसद क्या था कि अमरीका को खुश कर दिया जाए और ये कि हम हैं कि जो आपके एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, ये उनको मैसेज दे दिया जाए। जो ईमानी एतबार से देखा जाए तो इंतहाई शर्मनाक मैसेज है। बार कैफ में यह देख रहा हूं कि परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हम अमरीका की गुड बुक्स में थे, यानी यह मसला सिर्फ सिविलियंस का नहीं है। सारी बात देखें, ये सभी इस हमाम में नंगे हैं एक एतबार से। अमरीका की खुशनूदी की खातिर उसकी नाहक जंग में भरपूर किरदार हमने अदा किया है, और जबकि बताने वाले कह रहे थे कि इस मुल्क के लिए और इस दाम के लिए ये इंतहाई गलत है, इंतहाई मोहलिक है जो तुम कर रहे हो काम, कोई परवाह नहीं। आज ये अमेरिका को खुश करने के लिए वो बातें कर रहे हैं और परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त अमेरिका को खुश करने के लिए सब कुछ हवाले कर दिया, उनके कोई फर्क नहीं है, एक ही किरदार। और मुल्क को बदतरीन सेकुलरिज्म की तरफ उसने धकेला है। ये जो इस वक्त सेकुलरिज्म का सैलाब इस मुल्क में आया है, उसको पुश करने वाला और उसको जो है वो प्रमोट करने वाला वो शख्स है। अपने हमसाया इस्लामी मुल्क को तबाह बर्बाद करने में हमने जो किरदार अदा किया है, आज वही किरदार हमारी सियासत जो सियासतदान है, जो हुकूमत में है, वो अमेरिका को खुश करने के लिए वही किरदार आज वो अदा कर रहे हैं। कोई नौइयत का फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। बाहर के फासले कलाम यह है कि हमारी हर हुकूमत, खा वो सिविलियन हो या गवर्नमेंट की हो, सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी वाशिंगटन को खुश करने की रही है, खा अल्लाह से खुली बगावत का ऐलान करना पड़े। और इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क जो है वो उसकी स्टेबिलिटी भी और उसकी बका भी, उसका इन्हिसार ही इस्लाम पर है और किसी शे पर नहीं। हकीकत तो यह है। तो बाहर कैफ इन सब की तरजीहात यही है कि अमेरिका को खुश किया जाए, और फिर दुनिया में आजाब की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसका हमें सामना करना भी पड़ा है, लेकिन हमने उससे अभी तक सबक नहीं सीखा। रास्ता वही है, एक ही है कि वो एक सजदा जिसे तू गरान समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, पूरे तौर पर अल्लाह ताला के आगे बिछ जाए और उसके वफादार बन जाए, फिर ही हमारे मसले हल हो सकते हैं, वरना और कोई मसला पाकिस्तान की हद तक और कोई इसके लिए और वे आउट है ही नहीं। अल्लाह ताला हमें उस असल रस्ते पर आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।